بسم الله الرحمن الرحیم. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یکے بعد دیگرے تین فرشتے جمع ہو گئے. پہلے حضرت جبرائیل امین کی تشریف آوری ہوئی، پھر حضرت اسماعیل کی تشریف آوری ہوئی، پھر اس کے بعد ملک الموت تشریف لائے. جبرائیل نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے، ملک الموت ہے جو آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. پھر عجیب بات جبرائیل نے کہی، مستأذن علی آدمیین قبلک، اس جبرائیل نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب نہیں کی. ولا یستأذن علی آدمیین بعدک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی سے یہ ملک الموت اجازت طلب نہیں کریں گے. یعنی ملک الموت ایسے فرشتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کسی انسان سے اجازت نہیں مانگی اور آئندہ بھی کسی انسان سے اجازت نہیں مانگیں گے. گویا کہ آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے آپ سے جو اجازت طلب کر رہے ہیں یہ آپ کی عظمت شان ہے، یہ آپ کی شرافت کا مقام عالی ہے کہ وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، یہ کہنے کا حاصل ہے. اب دیکھو یہاں کیا ہوا کہ ابھی یہ روح قبض کرنے کی بات کریں گے، تو جبرائیل کی موجودگی، اسماعیل فرشتے کی موجودگی اور ملک الموت آ گئے. شرح کہتے ہیں کہ اس درمیان میں کچھ وقت مل گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کو سنا دیا اور پھر حضور کی روح مبارک قبض ہوئی. اور جس صحابی کو سنایا ہوگا ان کے ذریعے سے حضرت امام زین العابدین کو سننے کو ملا اور امت تک یہ واقعہ پہنچا. اور دوسرا جو احتمال ہے، اس احتمال میں یہ توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جبرائیل ہے، اسماعیل ہے، ملک الموت آئے، انہوں نے روح قبض کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن یہ واقعہ امت کو سننے کو ملا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے. گویا حضرت خضر نے حضرت امام زین العابدین کو سنایا اور انہوں نے امت کو پہنچایا، یہ دونوں توجیحات ہیں. فقال، ملک الموت نے آ کر، فقال اذن لہو، جبرائیل نے کہا کہ آپ ملک الموت کو اجازت دے دیجئے، یا یہ کہ حضور نے کہا کہ اس کو اجازت دے دو. فاذن لہو، اجازت دی ملک الموت کو. فسلم علیہ، ملک الموت نے آتے ہی حضور کو سلام کیا. دیکھو ملک الموت کا سلام کی دعا کرنا یہ دلیل تھی کہ آگے آپ کے لیے سلامتی ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین موقع ایک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آوے، نمبر دو قبر کے اندر، اور نمبر تین محشر میں جب قبر سے نکلیں گے تب. ان تین موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے سلام مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے بندے کے لیے ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اب دیکھیں ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے اور وہ آتے ہی سلام کر رہے، اس میں ایک علامت ہو گئی کہ آگے آپ کے لیے ہر طرح کی تکلیف، مصیبت، پریشانی سے بالکل سلامتی ہے، کسی طرح کی بھی آگے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہے. ثم قال یا محمد، फिर कहा कि ए मोहम्मद, ये कौन कह रहे मलिकुल मौत? इन्नल्लाह अरसलनी इलैका, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। फइन अमरतनी, अगर आप मुझको हुक्म देंगे कि मैं आपकी रूह को कब्ज करूं, तो मैं आपकी रूह को कब्ज कर लूंगा। देखो कितने अदब से ये इजाजत मांग रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, हुक्म मुझे ये है कि अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं। वहिन अमर तनी अन अतरु कहो तरक तू हो, और अगर आप मुझे हुक्म देंगे कि मेरी रूह को कब्ज मत करो छोड़े रखो, तो मैं आपकी रूह को कब्ज नहीं करूंगा, उसको छोड़े रखूंगा। यानी आपके मंशे पर है, आप जो कहे ऐसा मैं करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वतफअलु या मलकल मौत, ए मलिकुल मौत, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा? तुम पक्का वादा करो कि जो मैं कहता हूं वही तुम करोगे, ये नहीं कि फिर मैं कहूं कुछ और तुम करो कुछ, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। قال نعم, मलिकुल मौत ने कहा जी हाँ जरूर। بذلك امرت, मुझे उसी का अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने यही हुक्म लेकर के मुझे भेजा है कि आप जैसा कहे ऐसा करने का, आप कहे तो रूह कब्ज करने की, आप कहे तो रूह कब्ज नहीं कर देने की, छोड़ देने का। वह उमिर तो अन उती आका, और मुझे हुक्म ये भी है कि मैं आपकी इताअत करूं। قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبرائيل, रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को देखा। देखने का मतलब क्या? मशवरे की नीयत से देखा कि जिब्राइल, ये मलिकुल मौत पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं इसको, बोलो क्या मशवरा है तुम्हारा? तो जिब्राइल ने क्या कहा? या मोहम्मद, इन्नल्लाह कद इश्ताक इला लिकाइका, यकीनन अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक है। जिब्राइल ने ये पैगाम सुनाया। अब जाहिर बात है कि अल्लाह का ये पैगाम हुजूर को मिल जावे कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक है, तो फिर हुजूर थोड़ी दुनिया में रहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलिकुल मौत को कहा इम्दी लिमा उमिर तभी, वो काम कर जो तुम्हें हुक्म दिया गया है, यानी जो हुक्म आपको दिया गया है वो काम करो, यानी रूह कब्ज कर लो। फकबज रूहहू, तो मलिकुल मौत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। कहते हैं कि इस वक्त मलाइका की एक बहुत बड़ी जमात वहां पर मौजूद थी, बहुत बड़ी जमात, गोया कि पूरी शान, पूरे इकराम, पूरे एजाज के साथ रूहे मुनव्वर को ये लोग आसमानों पर ले गए मलाइका। फलम्मा तूफिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, वजाअति ताज़ियतु, ताज़ियत आई यानी ताज़ियत करने वाला आया। कहते हैं कि मलाइका ने सहाबा की ताज़ियत की, मलाइका ने अहले बैत की ताज़ियत की, हुजूर के घराने की। तो एक तो ताज़ियत की मलाइका ने सहाबा की भी और अहले बैत की, दूसरी ताज़ियत की हजरत खजीर अलैहि सलाम ने। कैसे ताज़ियत की? समीउ सौतन, उन्होंने एक आवाज सुनी, मिन नाहियतिल बैती, मकान के गोशे से, लेकिन काइल कौन नहीं दिखाई दिया, आवाज सुनाई दी काइल नहीं दिखाई दिया। ताज़ियत तसल्ली को कहते हैं। تین دن تک کی جا سکتی ہے. کسی کے انتقال کے اوپر تسلی دینا کہ بھائی آپ کے مرحوم چلے گئے. کیا تھا آواز آئی؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی کے گھر والوں, تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہو, اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر برکت ہو. یہ آواز آئی. پھر کتنا پیارا جملہ کہا, ان فی اللہ عزاء من کل مصیبہ. عزاء کا کیا معنی؟ عزاء اللہ تعالی کے لیے ہر مصیبت کے وقت پر تسلی کا سامان ہے. عزاء کے معنی سامان تسلی, تسلی کا سامان. یقیناً اللہ کے لیے ہر مصیبت میں تسلی کا سامان ہے. کیا مطلب اللہ کے لیے ہر مصیبت میں تسلی کا سامان؟ یعنی نمبر ایک, اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں فی اللہ یعنی فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت کے لیے تسلی کا سامان ہے. کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہے ہر مصیبت کے اندر تسلی کا سامان قرآن میں ہے کہ بھائی آج یہ گئے, ہم بھی اللہ کے, ہم کو بھی ایک دن جانا ہے. یہ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذہ و اخلف لی خیرم منہا, کہ کسی بھی تکلیف کے وقت پر کوئی آدمی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی اس سے بہترین نعمت اس کو عطا کریں گے. اسی لیے ہر مصیبت پر یہ دعا پڑھ ڈالنے کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذہ و اخلف لی خیرم منہا. حضرت ام سلمہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی, لیکن وہ دل دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کون مل سکتا ہے, بہت اچھے شوہر تھے. لیکن بہرحال حضور نے فرمایا ہے کہ مصیبت پر یہ دعا پڑھنے کی, تو انہوں نے پڑھ ڈالی. لیکن دل میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا تو کون ملے گا, لیکن اس وقت پر ان کی یقین آسمان کی بلندیوں کو ان کا یقین چھو رہا تھا, جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا شادی کا عدت کے بعد, تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتے ہیں. یہ ہے اس دعا کا فائدہ. بعض حضرات نے فی اللہ کا مطلب بیان کیا ہے فی دین اللہ, فی دین اللہ یعنی اللہ کے دین کے اندر ہر مصیبت کا بدلہ موجود ہے. یعنی ہماری شریعت مقدسہ کی تعلیم دیکھو, کسی کو کانٹا چوبے گناہ معاف, درجے بلند جنت کے اندر. کوئی بھی مصیبت آدمی کو پہنچتی ہے تو اس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت وخلف من کل ہالک, اور ہر ہلاک شدہ کی طرف سے کوئی نائب اور بدل ہوا کرتا ہے. یعنی جو چیز بھی ہلاک ہوگی تو اس کی طرف سے کوئی نائب اور بدل ہوگا, یعنی اللہ کی طرف سے ہلاک شدہ کا بدلہ ضرور ملے گا. جو چیز بھی گئی تو گھبرانے کا نہیں, کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا. وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ, ہر فوت ہونے والے کا تدارک بھی ہوتا ہے. جو چیز بھی فوت ہو جاتی ہے اس کی تدارک کی بھی کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے کہ جس سے فوت شدہ کا تدارک ہو جاتا ہے. فَبِاللَّهِ فَاتَّقُوا, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کر لو. अल्लाह ताला के मामले में डरो, यानी अल्लाह के हर फैसले को खुशी खुशी कबूल कर लो। बाज़ रिवायत में फसीकू है, अल्लाह के फैसले को मजबूती से पकड़ लो, यानी अल्लाह जो फैसला करे वो सर आंखों पर। वइयाहु फरजू, अल्लाह ही से उम्मीद रखो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि तुम्हारी तकलीफ में अल्लाह ताला तुमको कुछ न कुछ नवाजेंगे। फइन्नमल मुसाबु मन हुरिमत सवाब, हकीकत में मुसीबत में वो आदमी है जो सवाब से महरूम कर दिया जाए। हकीकत में मुसीबत में वो आदमी है जो सवाब से महरूम कर दिया जाए। इसीलिए भाई सवाब से महरूमी ये सबसे बड़ी मुसीबत, इसीलिए मुसीबत के वक्त पर ऐसी हरकत मत करो कि जिसकी वजह से तुम सवाब से महरूम हो जाओ, बल्कि मुसीबत के वक्त पर सब्र, ताकि तुम्हारी मुसीबत के ऊपर सवाब बाकी रह रहे और अजर ख़त्म न हो जावे। आदमी जो है बेसब्री करता है, बेजात बेजा जजा फजा करता है, शोर शराबा आहो वावेला करता है, मुसीबत का ऐलान करता फिरता है, अजर ख़त्म हो जाता है उसका। यह है मन हुरिमत सवाब। फ़क़ाल अली अतदरून मन हाजा, अब अली से कौन मुराद? तो बास हजरात कहते हैं कि सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहहू मुराद है, कि हजरत अली ने उस वक्त पर लोगों को पूछा ये मकान के कोने में से आवाज आ रही है और तुमको मालूम है ये आवाज देने वाले कौन हैं? वो खजीर है। और बाज़ रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला उन्होंने भी कहा कि ये जिसकी आवाज़ आ रही है वो हजरत खजीर है। बाज लोग यूं कहते हैं कि यहाँ अली से मुराद है जैनुल आबिदीन, जो इस वाकिये के रावी है, वो जो शुरू के अंदर कहा था ना सनद के अंदर कि अला अबी ही अली इब्निल हुसैनी, तो बाज़ों ने ये मुराद लिया है कि अली से अली इब्नुल हुसैन इमाम जैनुल आबिदीन वो मुराद लिया है। तो गोया कि किसी वक्त हजरत खजीर इमाम जैनुल आबिदीन की खिदमत में आए होंगे और दोनों की मुलाकात हुई होगी और हजरत खजीर ने ये बात इनको खुल करके बतलाई होगी और हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने उम्मत को ये बात पहुंचा दी। जी इसका कोई उन्वान नहीं है, लेकिन मजामीन के एतबार से अंदाज़ा ये है कि ये पिछले बाब के मुलहकात ही में से हैं, यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मुतालिक बातें इसके अंदर बयान की जा रही है। और जो है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके के मुतालिक ज़रूरी बातों का बयान है। जी عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. رواه مسلم رحمه الله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کے اوپر دینار نہیں چھوڑے سونے کے سکے، اور درہم بھی نہیں چھوڑے چاندی کے سکے، اور بکریاں بھی نہیں چھوڑی، اور اونٹ بھی نہیں چھوڑے یعنی جانور نہیں چھوڑے، اور کسی چیز کی وصیت بھی نہیں کی۔ اب اس کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے اوپر کوئی خاص مال حضور کی ملکیت میں نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں معمول کیا تھا صدقہ آیا صدقہ آیا صدقہ، جمع نہیں کرتے تھے، صدقہ ہی کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت پر کوئی خاص مال جو ہے نہیں تھا، چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کی اپنی ضرورت کی، وہ کوئی بڑا ترکہ نہیں کہا جاتا کہ جس کو قابل اعتداد کے شمار کرنے کے قابل، دھیان دینے کے قابل کوئی ایسی چیز ہو، ایسا کوئی مال نہیں تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب جو غلام اور باندی تھے، پیچھے روایت گزری کہ وہ تو وفات کی مرض میں تقریباً 40 غلام باندی حضور نے آزاد کر دیے، بلکہ آپ کی زیرہ تو یہودیوں کے یہاں تھی، رہن رکھی ہوئی تھی، اسی لیے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے لیے گلے کی راشن کی ضرورت پڑی، اور یا یہ کہ کوئی مہمان آ گئے تھے راشن کی ضرورت پڑی، تو یہودی کے یہاں سے غلہ منگوایا، تو آپ نے اپنی زیرہ وہاں رہن کے اندر رکھوائی تھی، جو وفات کے بعد حضرت علی نے وہ چھڑوائی تھی وہ زیرہ۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت پر کوئی قابل اعتداد شمار کے قابل، دھیان دینے کے قابل، قابل ذکر کوئی بڑا مال نہیں چھوڑا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی مال نہیں چھوڑا تو پھر وصیت کی ضرورت بھی نہیں، وصیت کی آدمی کو ضرورت کب پڑے، جبکہ کوئی بڑا مال چھوڑا ہو تب، لیکن مال ہی نہیں چھوڑا تو پھر وصیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی رہی۔ البتہ دینی وصیت وہ ثابت ہے، ولا اوسا بشعین سے مراد لینے کا مال کی وصیت، جائیداد کی وصیت، جانوروں کی وصیت، یہ نفی سے مراد ہے۔ یہاں نفی میں ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے بھی کوئی وصیت نہیں کی، نہیں، دینی اعتبار سے تو بہت وصیت کی، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ان تمسکتم بهما الى آخری، اس کے علاوہ جو ہے کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عترتی، اس طریقے کی وصیت، الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم، یہ وصیتیں تو کی دینی اعتبار سے، لیکن دنیاوی چیزوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو، اور ابھی تین وصیت پیچھے گزر گئی، کل روایت میں اخرج الیہود، اخرج المشرکین، یا اخرج الیہود من جزیرت العرب، دوسری وصیت یہ کہ لا تجعلوا قبوری مسجدہ، میری قبر کے اوپر سجدہ گاہ مت بنانا، اور تیسرا یہ کہ کوئی وفد الچی آوے تو ان کے ساتھ وہی انعام اور اکرام کا معاملہ کرنا جیسے کہ میں ان کے ساتھ انعام اکرام کا معاملہ کرتا تھا۔ جی، جویریت صلی اللہ علیہ وسلم، وسلاحہ حضرت عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت جویریہ کے بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت دینار نہیں چھوڑے، درہم بھی نہیں چھوڑے، غلام بھی نہیں چھوڑے، باندیاں بھی نہیں چھوڑی. جو غلام باندھی تھے ان کو حیات مقدسہ میں آزاد کر دیا، یا بعض غلام باندھی انتقال کر گئے. ولا شیئن، کوئی قابل اعتداد چیز بھی نہیں چھوڑی، قابل ذکر چیز بھی نہیں چھوڑی. ہاں حضور کا سفید رنگ کا خچر، کیا نا، دلدل، وہ تھا. وسلاحہو، اور حضور کے ہتھیار مبارک، حضور کے ہتھیار مبارک وہ تھے. یہ ذاتی استعمال کی چھوٹی موٹی کچھ چیزیں تھی، وہ جو ہے یعنی کوئی قابل اعتداد جائیداد نہیں تھی. وہ اردن، ہاں ایک زمین تھی حضور کی جس کو صدقہ قرار دیا گیا. وہ اردن جعلہا صدقتن، دیکھو جعلہا میں ہا کا مرجع کون، اگر ہا کا مرجع صرف زمین کو قرار دے وے تو معنی کیا ہوگا؟ حضور نے اپنے پیچھے زمین چھوڑی جو صدقے کے حکم میں رہی، امت کے لیے صدقہ رہی، گویا کہ زمین کی منفعت، زمین کی پیداوار، یہ جو ہے صدقہ وقف رہی، یہ ہے مطلب. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہا ضمیر کا مرجع حضور کی چھوڑی ہوئی تمام چیزیں ہیں، جو چھوٹی موٹی دلدل، اسی طریقے سے جو ہے جو ہتھیار اور زمین، جتنا جو کچھ چھوڑا معمولی سا، وہ سب ہا ضمیر کا مرجع ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ وجعلہا، حضور کی چھوڑی ہوئی تمام چیزیں، یہ صدقہ ہے یعنی وقف ہے، صدقہ ہے یعنی وقف ہے، یہ سمجھا جائے گا. اب زمین کون سی؟ بنو ندیر والا حصہ، فدق، باغ فدق، ایک باغ کا نام ہے باغ فدق. بنو ندیر کی جب زمینیں تقسیم ہوئی تھی تو اس موقع کا جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، اس کو صفایا بھی کہتے ہیں، سواد سے صفایا، صفی کی جمع صفایا. یہ صفی اور صفایا کیا چیز ہے؟ کہ قرآن کی آیت پڑھو صفی کے بارے میں، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. اوپر سے پڑھو، ما افا اللہ علی رسولی فی، مالے فے، مالے فے کس کو کہیں گے؟ جس میں جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، بغیر جنگ کے دشمنوں نے جو ہے جو کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیا یا مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا، وہ مالے فے کہلاتا ہے. اب غنیمت ہو یا مالے فے ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ جو چاہے اپنے لیے پسند فرما لے وے. اسی لیے حضرت صفیہ کا نام صفیہ بنا، ان کا نام صفیہ نہیں یاد رکھنا، حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زینب ہے. لیکن چونکہ غزوہ خیبر کے اندر جو باندیاں پکڑی گئی، اس کے اندر جو ہے حضور کے لیے یہ آئی بطور صفی، پہلے کسی اور صحابی کے پاس تھی، پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ سردار زادی ہے، اسی لیے آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے، تو حضور نے بدلے میں ایک اور باندھی ان کو دے دی اور صفیہ کو اپنے پاس لے لی. تو چونکہ حضور نے اس کو اپنے لیے پسند فرما لیا، چن لیا، اسی لیے صفی پر سے صفیہ. تو صفی یعنی حضور کو جو اختیار دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے اپنے لیے چن لینے کا، پسند کر لینے کا، وہ کہلاتے ہیں صفایا، یعنی کہ جتنے صفی کے طور پر آئے ہوئے مال، اور وادی قرا کی آدھی زمین، خیبر کا خمس، یہ تین قسم کی جائیداد کا تذکرہ ملتا ہے. خیبر کا خمس، وادی قرا کی آدھی زمین، بنو ندیر والا حصہ، باغ فدق. یہ اب یہ جو زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، تو یہ سب کا حکم یہ کہ وہ وقف ہے. صدقتن کا کیا معنی؟ وقف ہے عام مسلمانوں کے واسطے. لیکن اس میں ایک ترتیب ہے جو آگے والی روایت کے اندر آ رہی ہے. چلو. نفقتی نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وارثدار لوگ دینار کو تقسیم نہیں کریں گے. یہ وارثداروں کے لیے حکم ہو گیا، میرے وارثدار لوگ دینار کو تقسیم نہیں کریں گے. دیکھو اس کا ایک مطلب جو ہے یہ لیا گیا ہے کہ خاص مال میں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے تقسیم کی بھی ضرورت نہیں وارثداروں کو. خبر میں کوئی خاص مال چھوڑنے والا بھی نہیں، ان کے تقسیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. نمبر دو، امر کہ جو مال بھی میں چھوڑ کر کے جاؤں اس کو تقسیم مت کرنا. اب حضور کی زندگی میں کیا ترتیب تھی کہ حضور کی یہ جو سب کچھ زمین غنیمت میں آئی تھی، اس کی آمدنی میں سے دو جگہ زیادہ خرچ ہوتا تھا، ایک امہات المؤمنین کے نفقات اور دوسرا خدمت کرنے والے، مؤنت عاملی، عمل کرنے والے، کام کرنے والے، ان کی اجرت، ان کے لیے جو کچھ اجرت وغیرہ دینی کی ہوتی وہ. یہ دو مصرف میں زیادہ تر خرچ ہوتا تھا. اب حضور نے کیا فرما دیا کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان جائیداد میں سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی جو ہے کہاں لگانے کی؟ امہات المؤمنین کے خرچوں کے اندر. اور جو ہے حکومت کے جو ذمہ دار بنیں گے وہ لوگ کچھ لے لے وے اس میں سے، باقی جو کچھ بچے گا آمدنی میں سے وہ صدقہ کر دیا جائے عام مسلمانوں کے درمیان میں. ما ترکت بعد نفقت نسائی، میں جو کچھ چھوڑوں میری بیویوں کے خرچے کے بعد، وہ معونتی عاملی اور عمل کام کرنے والوں کی اجرت کے بعد، فہو صدقۃن، اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے گا، یعنی عام مسلمانوں کے لیے وہ استعمال ہوگا. اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے لیا اس میں سے، لیکن حضرت عثمان تو خود ذاتی طور پر مالدار تھے اس لیے انہوں نے لیا ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر کیا ہوا کہ امہات المؤمنین کا مسئلہ عام عورتوں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ تھلگ. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں حیات ہے، اور آپ کی برزخی حیات تمام لوگوں سے زیادہ اقوا ہے، اس لیے حضور کی بیویاں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. حضور کی بیویاں حضور کے وصال کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، چونکہ آپ تو حیات ہے اپنی برزخ میں، اور آپ کی برزخی حیات اقوا ہے. نمبر دو، عام متن کیا ہوتا ہے؟ مرنے والے کی میراث کی ملنے کی خوشی ہوتی ہے، مرنے والے کی میراث ملنے کی خوشی، کہ دادا کی بہت خدمت کی، دادا گئے لیکن بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، ابتدائی جملے میں تھوڑا رونا آئے گا لیکن آخری جملے میں خوشی آ جائے گی. انتقال ہو گیا بڑے میاں کا لیکن بہت ساری جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اس طریقے سے. تو حضرت نبی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ میراث کے معاملے کے اندر لوگوں کو میراث ملنے کی خوشی ہوتی ہے, اور میراث ملے گی موت کے اوپر, موت کے بغیر میراث مل نہیں سکتی. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا معاملہ ہوتا تو نعوذ باللہ کیا اس میراث پر خوشی منانے گی؟ تو در پردہ حضور کی موت پر خوشی منانے گی؟ وہاں تو حضرت فاطمہ کی یہ روایت پیچھے گزری کہ بیماری میں وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے, وفات کے بعد تدفین سے پہلے وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے, تدفین کے بعد وہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے. تو وہاں کہاں خوشی کا تصور بھی ہو سکتا ہے, وہ تو اتنا بڑا سانحہ عظیم ہے. اس لیے حضور کی میراث کی تقسیم کا کوئی معاملہ ہی نہیں کہ کسی کی خوشی منانا اور کوئی نمبر کوئی بات آوے. نمبر تین, آپ کی ازواج مطہرات پوری زندگی معتدہ کے حکم میں ہے. پوری زندگی کس حکم میں؟ معتدہ, عدت گزارنے والی عورت. اور عدت گزارنے والی عورت کا قانون کیا کہ تم ان کے ساتھ عدت کے زمانے میں نکاح نہیں کر سکتے, بلکہ نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے. وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا, وہاں تک تو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے عدت ختم ہونے تک. تو حضور کی ازواج مطہرات معتدہ کے حکم میں ہے پوری زندگی, اسی لیے تو ان کا نکاح کسی کے ساتھ جائز نہیں. اور معتدہ کا نفقہ سکنا کسوہ سب کچھ وفات پائے ہوئے شوہر کے مال میں, ارے طلاق دینے والے شوہر کے مال میں سے ہوا کرتا ہے. اور متوفع ہو تو میراث میں اس کو ربو یا سمن جو ملے گا اس میں سے جو اس کا خرچہ ہے. اب یہاں میراث نہیں اس لیے ربو اور سمن کا تو کوئی مسئلہ نہیں, اب رہی یہ معتدہ پوری زندگی کے لیے, تو پھر جو ہے ان کو حضور کے مال میں سے خرچہ جب تک یہ زندہ رہے گی جاری اور ساری رہے گا. نمبر چار, حکمن نکاح باقی ہے. حکمن نکاح باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اسی لیے تو ان کو پابندی لگا دی گئی کہ تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے کی. یہ پابندی کا حاصل کیا؟ پابندی کا حاصل یہی ہے کہ جو ہے حکمن ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختمہ نہیں ہوا, بلکہ ان کا نکاح حکمن باقی ہے. یہ ہیں سب چیزیں, اس لیے ان کا نفقہ باقی رہے گا. اور عاملی سے مراد لیا ہے خلفائے کرام کو, یعنی کہ جو خلفائے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت اسلامیہ کو سنبھالیں گے ان لوگوں کا بھی نفقہ دیا جائے گا, ان لوگوں کو بھی خرچہ دیا جائے گا. اور جیسا کہ بتلایا حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما, وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملنے کے بعد بھی کام کرنے چلے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں چلے, تو کہا وہ گھر کا خرچہ تو نکال لے گا. ارے آپ جو جائیں گے پھر یہ لوگوں کی ذمہ داری کون دیکھے گا, آپ رہو لوگوں کے کام سنبھالو اور وہ اس میں سے بقدر ضرورت لے لیا کرو. تو ان حضرات نے بقدر ضرورت لیا شیخین نے, پھر حضرت عثمان نے روک دیا. جی
صلی اللہ علیہ وسلم,
اصل میں ہوا کیا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کی باب فدق کے سلسلے کے اندر کہ میں حضور کی بیٹی ہوں ہمیں حصہ اس میں سے ملنا چاہیے باب فدق کے معاملے میں. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری امہات المؤمنین نے یعنی بیٹی فاطمہ کے علاوہ امہات المومنین کی طرف سے بھی اس طرح کی درخواست گئی میراث کی. تو وہ جو میراث کی درخواست آئی حضرت فاطمہ اور امہات المومنین کی طرف سے, اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. دوسری بات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ زمام خلافت حضرت ابو بکر کے پاس آئی. اب حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو کیا کرنا, اس کی ذمہ داری بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. لہذا حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کیا کرنا, اس کے لیے حضور کا ارشاد خود حضرت ابو بکر صدیق سنا رہے ہیں کہ حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے معاملے میں کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بھائی اس میں باقاعدہ میراث ہوگی اور مال تقسیم ہوگا اور یہ ہوگا, نہیں ایسا ہونے والا نہیں. اس لیے انہوں نے یہ اصولی بات بتلا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا نورسو, ہمارے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. ما ترکناہ صدقۃ, ہم جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہ تو امت اور انسانیت کے لیے صدقہ ہوگا. بس یہ باب فدق کا مسئلہ بھی روافض بہت اٹھاتے ہیں, اور پھر نعوذ باللہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان دشمنی بھی وہ لوگ ثابت کرتے ہیں, اور لغویات حفویات بکواسیات ان کے چلتے ہی رہتے ہیں ان امور کے اندر, باب فدق کے معاملے میں بھی اور وہ واقعہ کرتاس کے معاملے کے اندر بھی. حالانکہ واقعہ کرتاس میں حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق دونوں بالکل بری الذمہ ہیں, کوئی انہوں نے ادھر ادھر معاملہ ذرہ برابر بھی نہیں کیا, اور باب فدق کے اندر بھی انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. لیکن بس یہ لوگ جو ہے وہی دشمنی نکالتے ہیں, اور ان کے ذریعے ان کی ان حفوات سے عظمت صحابہ لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی دشمنان اسلام کی سازش ہے. ان سب چیزوں کو اچھال اچھال کر کے گندی بے بنیاد باتوں کے ذریعے عظمت صحابہ دل سے نکال دیں. اس لیے کہ صحابہ کی عظمت دل سے نکل جائے گی تو صحابہ ہی تو واسطہ ہے امت اور نبوت کے درمیان میں. نبی اور امتی میں واسطہ کون؟ صحابہ. صحابہ کی عظمت نکل جائے گی تو امت فیض نبوت سے نعوذ باللہ محروم ہو جائے گی, اور امت کو فیض نبوت سے محروم کرنے کے لیے یہ سب لوارے ہوتے ہیں. لوارے ان کے صحابہ کرام کے بارے میں, واقعہ کرتاس کے بارے میں, واقعہ فدق کے بارے میں. جی دیکھو اس حدیث کے مضمون کو ایک الگ بات سے پہلے سمجھ لو. دو ترتیب ہے. ایک ترتیب کیا, نبی زندہ اور موجود ہوئے, نبی زندہ اور موجود ہوئے اور امت کی نافرمانیوں کی سزا آوے, امت کی نافرمانیوں کی سزا آوے. دوسری ترتیب, نبی کا انتقال ہو جاوے, اور نبی کی حیات میں امت پر نافرمانیوں کی سزا نہ آوے، عمومی عذاب، عمومی بلیہ، عمومی فتنہ اور عمومی عذاب عام نہ آوے. یہ دو ترتیب ہے. اب حدیث دیکھو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب اپنی جب ارادہ کرتے ہیں کسی امت پر رحمت کرنے کا، اللہ تعالیٰ جب کسی امت پر رحمت اور مہربانی کا ارادہ کرتے ہیں، من عبادہی اپنے عام بندوں میں سے، اپنے عام بندوں میں سے جس امت پر اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ اس امت کے نبی کو کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، یعنی نبی کا انتقال ہو جاتا ہے. قبلہا امت سے پہلے، فجعلہ لہا فرطا، اور نبی کو امت کے لیے فرط بناتے ہیں، یعنی آگے جا کے تیاری کرنے والا. وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، سلف کس کو کہتے ہیں؟ سلف کا مطلب ہے آباؤ، اجداد، رشتہ داروں میں سے جو آگے چلے گئے وہ سلف کہلاتے ہیں. ہر نیک عمل کو بھی سلف کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے جانے والا بناتے ہیں، سلف بناتے ہیں. اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس گروہ پر، جس امت پر رحمت اور مہربانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، تو اس میں ترتیب یہ اختیار کرتے ہیں کہ نبی کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور نبی آگے چلے جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، اور وہاں جا کر کے اپنی امت کے لیے تیاری کرتے ہیں. پیچھے روایت گزر گئی نہیں کہ اب میری ملاقات تم سے ہوگی حوض کوثر کے اوپر، گویا کہ حضور آگے جا کر اپنی امت کے لیے حوض کوثر پر استقبال کی تیاری کر رہے ہیں. یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ چند صحابہ شہید ہوئے حضور کی حیات میں، باقی عام امت موجود ہے. وفات کے وقت پر تقریباً 140,000-145,000 صحابہ موجود ہوئے، اور اس موجودگی کے اندر حضور کی وفات ہوئے، گویا کہ عام امت موجود ہے اکثر امت اس دور کے اعتبار سے، اور حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ رحمت کا، مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں. اب حضور آگے جا کے کیا کریں گے؟ فرط، یعنی اپنی امت کے لیے تیاری. وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، یعنی آگے جانے والے اپنی امت کے لیے بھلائی اور نیکی اور جو ہے بزرگی. وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَتَ أُمَّتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، عذبہا، اللہ اس امت کو عذاب دیتے ہیں. وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، اور اس امت کے نبی زندہ سلامت ہوتے ہیں. نبی موجود اور عمومی عذاب آ گیا. پچھلے انبیاء میں یہی ہوا نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا آپ کی موجودگی میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا آپ کی موجودگی میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا آپ کی موجودگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں پر عذاب آیا آپ کی موجودگی میں. قوم کا مطلب جن کی طرف ایمان کی دعوت کے لیے آپ کو بھیجا گیا، ورنہ آپ کا خاندان تو بنی اسرائیل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امت کو عذاب دیتے ہیں، اس حال میں کہ نبی زندہ ہوتے ہیں. فأهلكها، اللہ امت کو ہلاک کریں گے. وہو ينظر، اور وہ نبی عذاب کو دیکھتے ہیں، نبی کی نظروں کے سامنے عذاب آتا ہے. دیکھو، دشمن کی ہلاکت نظروں کے سامنے ہونا، یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے. کوئی نافرمان ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی دشمن ہو، اس پر ہلاکت آوے، اس پر آفت آوے، اس پر مصیبت آوے اور ہم دیکھ رہے ہو، تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ پھر آدمی خوش ہو کہنے اے گیا وہ ہو گیا. جیسے کہ فرعون کے معاملے میں یہی ہوا، بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعونی لوگ ڈبوئے گئے، نظروں کے سامنے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہو گئی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے عذاب آیا. تو یہاں یہی کہا گیا کہ نبی دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے. فَأَقَرَّ عَيْنَيْهِ بِهَلَكَتِهَا، نبی کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے قوم کی ہلاکت پر. کیوں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی؟ ہی نَكَذَّبُوهُ، جبکہ عام قوم کے لوگوں نے نبی کو جھٹلایا. وَعَصَوْا أَمْرَهُ، نبی کے معاملے کی نافرمانی کی. تو جب عام لوگوں نے نافرمانی کی اور تکذیب کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا نبی کی زندگی میں، اور نبی اس عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اب امت محمدیہ کو اس حدیث کی روح سے کوئی آدمی جائزہ لے تو امت محمدیہ پر اللہ کی رحمت، اسی لیے کہ امت پر عمومی عذاب آیا نہیں حضور کی موجودگی کے اندر. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جن کے قبضے کے اندر ہے. تمہارے اوپر، تم میں سے کسی شخص کے اوپر کوئی دن ایسا آوے کہ وہ مجھ کو نہ دیکھے، فلا یرانی، وہ مجھ کو نہ دیکھے. ثم لن یرانی، پھر یہ ہے کہ وہ مجھ کو دیکھے اور میرا دیکھنا اس کو اتنا زیادہ پیارا ہو، اتنا زیادہ محبوب ہو کہ اپنے گھر والے اور اپنے مال کے مقابلے میں زیادہ پیارا ہو. معاہم، یہ برائے تاکید ہے. کیا مطلب حدیث شریف کا؟ دیکھو، صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے وہ موقع بموقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرتے تھے. اب کسی دن کیا ہوئے کہ بھائی کوئی کھیتی میں گیا، کوئی کہیں جانوروں کے پاس گیا، دیہات میں گیا، زیارت نہیں ہو سکی، دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی. اب ان کے دل کے اندر یہ حسرت ہے کہ آج کا دن تو خالی گیا حضور کی زیارت دیدار کے بغیر. پھر اس کو حضور کی زیارت اور دیدار کا شوق اور چسکا کیسا لگے گا؟ اپنے مال کو دیکھنے سے زیادہ حضور کی زیارت کا شوق، اپنی بیوی گھر والوں کو دیکھنے سے زیادہ حضور کی زیارت عزیز پیاری، اور اپنے مال ہر چیز اس سے زیادہ پیاری چیز کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیدار، یہ ہوگی. اور یہ چیز دونوں کے لیے ہوگی. جو صحابہ حضور کے زمانے میں موجود ہے وہ اس حدیث کے اول مصداق، کہ اگر کسی دن زیارت اقدس کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تو ان کے دل میں زیارت کا شوق ایسا بڑھے گا، ایسا بڑھے گا، ایسا بڑھے گا کہ بھئی کب جاؤں، جلدی حضور کی زیارت کر لوں، یہ بیوی بچوں کو دیکھنے، مال جائیداد کو دیکھنے سے بھی زیادہ حضور کی زیارت کر لوں اور دل کو سکون حاصل کر لوں. تو اول مصداق روایت کے صحابہ، اور بعد میں مصداق ہے امت محمدیہ کے بعد میں آنے والے لوگ، تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، کہ ان لوگوں کو بھی ہر وقت یہ آرزو رہے گی کہ خواب میں یا بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. اور امتی اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں گے کہ منامی یا یقظانی رو زیارت امتی کو حاصل ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی یقظانی زیارت حاصل ہوئے, یہ امتی کے لیے مال کے دیکھنے سے بھی اچھا, بیوی بچوں کو دیکھنے سے بھی اچھا, گھر والوں کو دیکھنے سے بھی زیادہ اچھا ثابت ہوگا. تو بہت سے لوگوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ لکھتے ہیں کہ روزانہ حضور کے خواب میں زیارت ہوتی تھی, اور بعض لوگ ہیں کہ بیداری میں زیارت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.